سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 87 اور 12ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ کا 12واں رکوع ہے. 11 رکوع ہم نے مکمل کیے تھے. پچھلی گفتگو شریعت کے نفاذ کے حوالے سے تھی. اہل کتاب کا بھی ذکر آیا, دو ٹوک دعوت ان کو دے دی گئی اور ان کے جرائم کا بھی ذکر کر دیا گیا. اب جو تین رکوع ہیں ان میں کچھ احکامات کا بیان آ رہا ہے, یعنی شریعت کے چند احکامات کا بیان اگلے تین رکوع میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا, پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے نہ بڑھو. ایک ہے حرام کو حلال کرنا, وہ تو ہے ہی غلط, حلال کو بھی حرام کر لینا یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ حلال حرام کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا, یا اللہ کے حکم سے رسول اللہ کا علیہ السلام. اب بندے من چاہی باتوں پر عمل کریں تو یہ اللہ کے اختیار میں دخل اندازی کی بات ہے. تو حرام کو حلال کرنا بھی غلط ہے. یہاں کہا جا رہا ہے جو پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ان کو حرام مت ٹھہراؤ, یہ حلال کو حرام کرنا بھی غلط ہے. ولا تعتدوا, اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے رزق میں سے حلال اور پاکیزہ وہ کھاؤ. یہ باتیں پہلے بھی آ چکی, حلال بھی اور طیب بھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اب قسموں کے کفارے کا بیان. قسم کھا لی اگر توڑنا پڑ جائے تو کیا کفارہ ہوگا, اس کا بیان اس آیت میں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر تمہارا مؤاخذہ نہیں فرماتا. بات بات پہ عرب قسم کھا لیتے تھے, ایسی بلا ارادہ قسم کھا لی, اس پر تو مؤاخذہ نہیں ہے. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, لیکن تمہارا مؤاخذہ فرماتا ہے ان قسموں پر جن کو تم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھا ہے. پورے دل کے ارادے سے جو قسم کھائی اس پر اب پکڑ ہو سکتی ہے. اب اگر اس قسم کو توڑنا پڑ جائے تو اس کے کفارے کا بیان. ضمناً قسم فقط اللہ کی کھائی جا سکتی ہے, کسی اور شے کی نہیں, کسی اور مخلوق میں سے کسی قسم نہیں کھانی, صرف اللہ کی, وہ بھی جب انتہائی ضرورت ہو. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ یہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. اور قسم کھا لی تب اس کو برقرار رکھو, توڑنا پڑ جائے تو کفارہ دینا ہوگا. وہ کیا ہے؟ کفارے کا بیان. فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم, اس کا کفارہ ہے 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. او کسوتہم, یا انہیں کپڑے پہنانا ہے. 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا. او تحریر رقبہ, یا ایک غلام کا آزاد کرنا جو صورت ممکن ہو. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, اور جو یہ نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے. اگر یہ تینوں صورت امکان میں نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھے. ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, یہ تمہاری قسموں کا کفارہ جبکہ تم قسمیں کھا لو. واحفظوا ایمانکم, اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. ناجائز بات پر قسم نہ کھاؤ, اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ, یہ بھی حفاظت. اور قسم کھا لی تو قسم کی حفاظت کرو, اور اگر توڑنے کا موقع آ گیا, کسی وجہ سے توڑنی پڑ گئی, تو کفارہ ادا کرو. یہ سب قسم کی حفاظت میں داخل. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو, اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اب شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے آخری حکم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, 4 باتیں, بے شک شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر, یہ تیروں کو استعمال کرتے تھے قرآن دازی کے لیے، چانس کی بیسس پر اور قسمت آزمائی کے لیے، یہ بھی غلط تھا. چار باتوں کا بیان، شراب، جوا، بت اور فال کے تیر. رجس من عمل الشیطان، الفاظ پہ غور کیجئے گا، شیطان کے عمل میں سے گندگی ہے. کتنا عجیب جملہ، شیطان تو ویسے گندا ہے، شیطان کا عمل بھی برا اور گندا، لیکن شیطان کے عمل میں سے بھی گندے کام ہیں، شراب، جوا، بت اور فال کے تین. فجتنبو، ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. بت کے ساتھ شراب کا ذکر آ رہا ہے، جوئے اور شراب کا ذکر بت کے ساتھ آ رہا ہے، بہت توجہ کیجئے گا. اور شیطان کے عمل میں سے گندگی قرار دیا گیا. انما یرید الشیطان ویوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو چاہتے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے سے دشمنی پیدا کرے. ظاہری بات ہے کہ نشے میں دھت ہو کر انسان بکواس بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، مار پیٹ بھی کرتا ہے. شراب میں ہار کر انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے. یہ گندے کام معاشرے کے لیے بھی بربادی کا سامان بنتے، بندہ بھی برباد ہوتا ہے، معاشرہ بھی برباد ہوتا ہے. اور شیطان تو چاہتے کہ تمہیں لڑائے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں روکے اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے. یہ گندے کام کر کے آدمی نماز کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ بڑے سخت انداز میں کیا بات، دس از دا ٹون فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم تو بندے ہیں مگر یہ اللہ کا کلام اس کا انداز بتا رہے. بات یعنی یہ آخری حرمت کا حکم. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر. مدینہ طیبہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی، جس کے ہاتھ میں جام اس نے وہیں توڑا، جس کے گھر میں شراب کی سرائی اس نے وہیں توڑی، یا کوئی بھی اسٹوریج کا جو بھی انداز تھا، ایسا لگتا تھا کہ مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ بارش ہو گئی ہو، اتنی بہا دی گئی. وہ لوگ عرب، عرب کے وہ لوگ جیسے ہمارے یہاں چین اسموکرز ہوتے، جو کہ غلط ہے، وہاں چین ڈرنکرز تھے، صبح دوپہر شام رات کی شراب الگ. اس معاشرے میں جب تبدیلی قرآن نے اور رسول اللہ علیہ السلام نے برپا فرمائی، تو یہ آخری حکم آیا، دین اینڈ دیئر ہر ایک نے چھوڑ دی. دس از دا چین برٹ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے برعکس لیٹ 30s میں پروہیبیشن ایکٹ آیا یو ایس اے میں، امریکہ میں، پروہیبیشن شراب کی ممانعت کا. اور چند دنوں کے بعد کہا کہ چھوٹی نہیں، کافر یہ منہ کو لگی ہوئی. پھر انہوں نے طے کیا کہ چھوڑو جی، اس کو ریزیوم کر دو اور ان کو پینے کی اجازت دو. انسانی طریقے سے تبدیلی جو آتی وہ ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹتے نہیں، کافر منہ کو لگی ہوئی، اور الہامی تعلیم کے مطابق تبدیلی آتی ہے. تو صدیوں کے چین ڈرنکرز اور برسوں کے چین ڈرنکرز جو تھے، انہوں نے جام توڑے، سرائیاں توڑی، مٹکے توڑے، بہا دی کہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کہ اب آخری حکم رب کا آ گیا ہے. باقی شراب کے بارے میں ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے گلچھرے اڑائے. اقبال کا بیٹا جسٹس جاوید اقبال، انہوں نے بھی کچھ باتیں کر ڈالی، کچھ اور لوگوں نے بھی باتیں کر ڈالی. بہرحال حرام ہے، اور ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ بھئی جب آدمی پی کر نشے میں تن ہو جائے تو تب حرام ہوتی ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. نبی کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت، کہ جس شے کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام. ختم. زیادہ مقدار نشہ آتا ہے تو تھوڑی بھی حرام. تم جیسے ناہنجار اور قسم کے لوگ دو چار پہنچ چڑھانے کے بعد اگر پاگل بنتے ہوں، تو تمہاری اس عقل پرستی کی بنیاد پر اس قوم کے لوگوں کی جانیں برباد نہیں کی جا سکتی. یہ تو ڈھیل ہے کہ چار پہنچ پینے کے بعد بھی پتہ نہیں ان کو آتا کہ نہیں آتا نشہ. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، جس شے کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ شراب اور جوئے کی حرمت کا آخری حکم اس مقام پر عطا ہو گیا. قرآن کو اس طور پر بھی سمجھنا ہے کہ بعض احکامات گریجولی آئے، یہ آخری حکم اس زمن میں آ گیا. وہ اطیع اللہ واطیع الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. واحذروا، اور چوکنے رہو، بچتے رہو. فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، پھر اگر تم پھر جاؤ گے، یعنی حکم کی پابندی سے پھر جاؤ گے، تو جان رکھو کہ ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے تو بس کھول کر واضح طور پر پہنچا دینا ہے. اس میں اصول اور پہلو بیان کیا گیا، ترجمہ کرتے ہیں پھر بات کریں گے انشاءاللہ. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان پر کوئی حرج نہیں. فیما تعیموا، جو وہ کھا پی چکے پہلے. ظاہری بات ہے جب تک شراب کا حتمی آخری فائنل حکم نہیں آیا حرمت کا، اس وقت جب پی رہا تھا ٹھیک ہے، جائز تھی. اب آخری حکم آ گیا، اب ممانعت ہے. پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، لا حرج. اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات. اسکرین پہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ بہت توجہ کیجئے گا, الفاظ پہ غور کیجئے, اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات, جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا, وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. تین باتیں. اگلی بات, ثم تقوا وآمنوا, پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا, وہ ایمان لائے. دو باتیں. ثم تقوا وأحسنوا, پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا. یہ تین بریکٹس کر لیجئے, اور اس کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث جو آپ نے سنی ہوگی اس کو ذہن میں رکھیے, حدیث جبرائیل. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, صحابہ کو کچھ تعلیم دینا مقصود تھا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے تین سوالات انہوں نے فرمائے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. اسلام پر جواب دیا شہادت, گواہی دینا, کلمہ پڑھ لیا. ایمان پر بتایا دل میں ایمان رکھنا, تم دل سے ایمان لاؤ. اور احسان پر بتایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم یہ لحاظ نہیں رکھ سکتے تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اسلام اقرار کا نام, ایمان دل سے ماننے کا نام, احسان حسن عمدگی سے عمل کرنے کا نام, ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ورنہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اب تمہارے عمل میں حسن پیدا ہو جائے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیے. اب پھر دیکھیے کا ٹیکسٹ, یہ تین درجات کا بیان. اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات, جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا, وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ایمان کا بیان بھی ہے اور نیک عمل کا بیان بھی ہے. کلمہ پڑھ کر کوئی بے عمل ہو سکتا ہے, بے نمازی بھی ہو سکتا ہے, مگر کلمہ پڑھنے والا تو ہے وہ, لیکن بے عمل ہے. اگلا درجہ ہے دل سے ماننے کا. آگے لکھا ہے ثم تقوا وآمنوا, پھر انہوں نے تقوی اختیار کیے اور وہ ایمان لائے. اب عمل کا بیان نہیں, کیوں؟ جب دل میں ایمان اتر جائے تو عمل لازمن درست ہوگا, لازمن درست ہوگا, لازمن درست ہوگا. یہ یقین قلبی والا ایمان, تصدیق بالقلب والے ایمان کا ذکر, اس لیے عمل کا ذکر نہیں آیا. اور تیسرا درجہ ثم تقوا, پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا, وأحسنوا, اور احسان کی رویش اختیار کی. اب کیا ہے دوسرے درجے پہ, دل میں یقین کا عمل تو ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, تلاوت بھی ہے, سب کچھ ہے. اب اور ایمان بڑھے گا. درخت کی جڑیں جتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہیں, شاخیں اتنی پھیلتی ہیں, پھل و پھول اتنے آتے چلے جاتے ہیں. یہ ایمان ڈیپتھ میں اترے گا, نیچے اترے گا, گہرا ہوتا جائے گا. اب عمل تو تھا, اب عمل میں حسن آ جائے گا. اب صرف نماز نہیں ہوگی, عمدہ نماز ہوگی. روزہ نہیں ہوگا, عمدہ روزہ ہوگا. تلاوت نہیں ہوگی, خوبصورت تلاوت ہوگی. عمل نہیں ہوگا, بہترین عمل ہوگا. یہ ہے احسان. بہت پیاری آیت, بڑا گہرا مقام ہے. اللہ یہ احسان کا درجہ بھی ہمیں عطا فرمائے. آخری بات یہ ہے, تینوں درجات پر تقوی بار بار ہے, خوف خدا. یہ جتنا دل میں اللہ کا خوف ہوگا, کل کی جواب دے کا احساس, بندے کے اعمال بھی درست ہوں گے اور عمل میں خوبصورتی اور حسن بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب احسان کا مفہوم پتا چلا, حسن عمدگی, یہی فرض نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں دعا, اللہم اعیننی علی ذکری کا, پھر و شکری کا, اور پھر و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرمائیے اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. صرف عبادت نہیں, عمدہ عبادت کے لیے, یہ حسن ہے. اب جہاں جہاں احسان آ رہا ہے قرآن میں اور محسنین, تو اس تصور کو, حسن کو, عمدگی کے ساتھ عمل کو, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد 13واں رکوع ہے, اس میں بھی کچھ احکامات کا بیان. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم, اے ایمان والو, ضرور اللہ تمہاری آزمائش فرمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون اس سے ڈرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. فمن اعتدى بعد ذلك, اس کے بعد جس نے زیادتی کی, فلہ عذاب علیم, تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, اے ایمان والوں شکار نہ کرنا جبکہ تم حالت احرام میں ہو. کل سورہ مائدہ کے شروع میں بات آئی تھی وہی پابندی حالت احرام میں خشکی کے شکار کی ممانعت. ومن قتلہ منکم متعمدن, اور جو کوئی تم میں سے اس کو جان بوجھ کے مارے حالت احرام میں تم نے شکار کر ڈالا, فجزاء مثل ما قتل من النعم, تو جیسا جانور مارا ویسا ہی جانور مویشیوں میں سے بدلہ ہوگا, یعنی تمہیں پیش کرنا ہوگا اللہ کی راہ میں. یحکم بہ ذو عدل منکم, جس کا تم میں سے دو معتبر لوگ فیصلہ کریں گے. حدیم بالغ الکعبہ, خانہ کعبہ تک اس کو حدی کے طور پر پہنچایا جائے گا, وہاں حدود حرم میں اس کو ذبح کیا جائے گا. او کفارتن, اور اگر یہ ممکن نہیں کہ مالیت کا معاملہ, تو فرمائے گا او کفارتن طعام مساکین, یا اس کا کفارہ ہے مسکینوں کو کھلانا, یعنی وہ جانور یا تو پیش کر دو یا اس کی رقم میں جتنے مسکین ہیں ان کو کھانا کھلا دو. او عدل ذالک صیاما, یا اس کے برابر روزہ رکھنا ہوگا. اب اگلی بات میں عرض کر رہا ہوں, تھوڑا دیر سے شاید واضح ہو. اگلی بات او عدل ذالک صیاما, یا اس کے برابر روزے رکھنا. پہلی بات جانور پیش کرو, دوسری بات جتنی قیمت کا جانور ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دو, تیسری بات روزہ. جتنے مسکین کھا سکیں, دس کھا لیں, پندرہ کھا لیں, مثال دے رہا ہوں آپ کو, مثال کے طور پر اتنے روزے رکھ لینا, یہ اس کا مسئلہ ہے. او عدل ذالک صیاما, یا اس کے برابر روزے رکھنا. لیذوق وبال امری, تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھ لے. عفا اللہ عما سلف, اللہ نے معاف فرما دی جو پہلے ہو چکا. ومن عاد فینتقم اللہ من, اور جو پھر یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے. ایک ضمنی سی بات ہے, بہت سے مقامات ہم نے احکامات کے پڑھے, زیادہ وضاحت تو نہ ہو سکی, لیکن اتنا ہے کہ ہم گزر تو رہے ہیں, کہیں کونے میں بات بیٹھ جائے دل و دماغ میں, پھر جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہ باتیں اور واضح ہوں گی. ہم جیسے جو مدرسین ہیں, ہم پر بھی ہر سال کچھ نہ کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں, ہماری بھی اپنی لرننگ ہوتی ہے. بہت سے مقامات ابھی ہم پر بھی واضح نہیں ہے, تو اللہ کا کلام ہے بہرحال, لیکن یہ دل میں دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے, پھر شوق اللہ عطا فرمائے, ہم اور مطالعہ کریں گے, اہل علم کی محفلوں میں جائیں گے, تو پوری زندگی کا نصاب ہے قرآن حکیم, تو باتیں کھلتی جائیں گی. بہر رمضان المبارک میں مختصر وقت ہے, تو بہت زیادہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہوتا. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے دریا کا شکار یا سمندر کا شکار. بحر کا ترجمہ سمندر کا بھی کیا جاتا ہے, دریا کا بھی, یعنی پانی کا شکار حلال ہے. او وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, اور اس کا کھانا تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے. یعنی اس سے معلوم ہو گیا کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار منع ہے. سمندر دریا کو میں کوئی سفر کر کے آ رہے تو شکار کر سکتے ہیں, خشکی دریا کا شکار حلال یا پانی کا شکار حلال. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما, اور تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. اس کے بعد کعبے کا ذکر بھی آ رہا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, اللہ تعالی نے کعبے کو احترام والا گھر بنایا اور لوگوں کی بقا کا باعث بنایا, لوگوں کی بقا کا باعث. حدیث ہے بخاری شریف میں, قیامت سے قبل اللہ کعبے کو اٹھا لیں گے, یہ کعبہ اٹھا لیا جائے گا, پھر زمین والوں کے لیے ضمانت ختم, پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. جب تک کعبہ زمین پر, یہ زمین برباد یا تباہ نہیں ہوگی. قیام للناس, لوگوں کی بقا کا باعث, قرب قیامت اس کو اٹھا لیا جائے گا, پھر وہ معاملہ ہے جو قیامت کے برپا ہونے سے قبل کے معاملہ, تو بھی قیامت میں برپا ہونا. والشہر الحرام, اور حرمت والے مہینے. والہدی والقلائد, اور قربانی کے جانور, اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ بات المائدہ کے شروع میں آ چکی. ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمان و زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب, جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وان اللہ غفور رحیم, اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ, رسول علیہ السلام کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا ہی ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب, اے نبی علیہ السلام فرمائی ناپاک اور پاک برابر نہیں. ولو اعجبک کثرت الخبیث, اے لوگوں تمہیں, یعنی جنرلائز کریں, چاہے اے سننے والے تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ کا اصول, حرام اور حلال برابر نہیں, ناپاک اور پاک برابر نہیں، شر اور خیر برابر نہیں، حرام کی دولت، حرام کا مال، حرام کے دھندے، حرام کی دولت، حرام کی بنیاد پر بینک بیلنس کا بڑھایا جانا اور جناب دنیا جہاں کی دولت کا جمع کرنا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ دنیا والوں کا معیار ہے کہ وہ گندگی کو اچھا سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں پاک اور ناپاک برابر نہیں، چاہے ناپاک کی کثرت تمہیں متاثر کرے یہ حرام ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ، اس وقت بزرگ موجود ہیں، بتاتے تھے، یعنی بچوں کو تعلیم ہوتی تھی، بیٹا وہ جو کونے والا گھر ہے نا محلے کا، اس گھر سے کوئی پانی بھی نہ پینا گلاس، نہ کوئی شے کھانا، یا حرام کا مال آتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ اور آج سب آ رہے ہیں، سب کچھ بیڑ میں جا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چاہے مال حرام کی کثرت تمہیں متاثر کرے، اللہ کو متاثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق دے، کم ہو حلال پر اکتفا کریں، لیکن حرام سے اللہ تعالی میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں ذکر آیا، مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ اللہ ہمیں حلال پر اکتفا کی توفیق عطا فرمائے۔ فتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں جو اگر تم ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لکم، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت میں سوال کرو گے جبکہ قرآن ابھی نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ تو مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ پس منظر یہ ہے، جب حج کی فرضیت کی آیت آئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ذکر آیا کہ وللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمے، بندوں میں سے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ اے نبی ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ اے نبی ہر سال فرض ہے، اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار فرمایا دیکھو بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، میں کہہ دوں ابھی ہاں تو ہر سال فرض ہو جائے گا، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بیجا سوالات نہ کرو۔ گائے ذبح کرنے کو کہا تھا نا، کر دیتے، بیجا سوالات کر کے، غلط سوالات کر کے، فضول سوالات کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کر دی گائے کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت، جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا مت پوچھو۔ اللہ نے خاموشی اختیار کی، تم بھی خاموشی رکھو۔ اور پچھلی امت میں کثرت سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئی، اللہ بیجا سوالات سے ہمیں بچائے۔ بیجا سوال کون سا ہوتا ہے؟ جس کا آپ کے میرے عقیدے سے، عمل سے، نجات سے تعلق نہ ہو۔ ہاں، میرے عقیدے سے متعلق بات ہے، اعمال سے متعلق بات ہے، نجات سے متعلق بات ہے، یہ سوالات ہونے چاہیے، تو ضروری ہیں۔ مگر بلا ضرورت سوالات، بیجا سوالات۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بھائی مجھے کیا بتا، مجھ سے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے۔ یہ سوال بڑا مشہور ہے، ایسے میں آپ کو 20 سوال بتا سکتا ہوں بھی، لیکن ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ خامخ اللہ کے بندے، اللہ آپ سے مجھ سے نہیں پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا اختلاف ہو گیا تھا، کون حق پر تھا؟ تم کون ہو تو پوچھنے والے؟ اللہ تم سے یہ پوچھیں گے قیامت کے دن؟ اللہ پوچھیں گے نماز فرض تھی، زکات فرض تھی، روزہ فرض تھا، حج فرض تھا، ماں باپ کی خدمت کرنی تھی، بیوی کے ساتھ اسے شروع کرنا تھا، جھوٹ سے بچنا تھا، غیبت سے بچنا تھا، خیانت سے بچنا تھا، بچے گے نہیں؟ اس لیے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، کیوں؟ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ آج ہماری قوم کا مزاج ہے، سوال وہ کرو جس کا عمل سے تعلق نہ ہو۔ تو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے ایسے سوالات کو، اور بچنا چاہیے ایسے سوالات کرنے سے۔ ہاں، عقیدے کے متعلق، عمل کے متعلق، نجات کے متعلق سوال ہو، موسٹ ویلکم، پوچھنا چاہیے اور اہل علم سے معلوم کرنا چاہیے۔ عف اللہ عنہا، اللہ نے اس سے درگزر فرمایا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلیم ہے، تحمل فرمانے والا، فوراً پکڑ نہیں فرماتا تمہاری۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، اس کے متعلق تم سے پہلے قوم نے سوال کیا تھا، پھر اس کے وہ منکر ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بیجا سوالات کیے تھے۔ اب مشرکین کے کچھ غلط کاموں کا ذکر ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے نہیں بنایا کوئی بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کا جھوٹ باندھتے ہیں۔ واکثرہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ چند جانوروں کے حوالے سے انہوں نے کچھ رویے اختیار کیے، فلاں اونٹ کے، اونٹنی کے اتنے بچے ہو جائیں، فلاں کے یہ ہو جائے، تو یہ ایسے ایسے رویوں پر انہوں نے اپنے جانوروں تک کے نام رکھ دیے تھے، اور پھر بتوں کے لیے مخصوص کرتے تھے، اس کی نفی کی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب جب ان سے کہا جاتا اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول علیہ السلام کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یہ ہے گمراہی کی بہت بڑی وجہ تاریخ انسانی میں کہ پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے, باپ دادا کی غلط باتوں کو مانتے ہیں. یہ تو مشرکین مکہ کا بھی طرز عمل تھا, مشرکین عرب کا بھی طرز عمل تھا. ہم الحمدللہ مسلمان, ہمارے والدین باپ دادا بھی مسلمان الحمدللہ, لیکن غلطی ہوئی ہے نا ان سے, اگر تو وہ غلط ہو سکتے, اللہ کی بات سچی ہوگی, اللہ کے نبی کی بات سچی ہوگی. یہ ذرا تلخ بات ہے جو میں کر رہا ہوں, تلخ بات ہے. ہمارے ماں باپ سے ہو سکتے غلطی ہو گئی ہو, اللہ ان کو معاف فرمائے. ہمارے دادا ان کی بھی والد سے غلطی ہو گئی ہو, اللہ معاف فرمائے. اب تو دعا کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے میرے پاس صحیح اور حق بات آ گئی ہے تو ہمیں حق کی پیروی کرنی, باپ دادا کی اندھی پیروی نہیں کرنی, یہ غلط بات ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یا ایھا الذی اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت پر ہو, تب بھی باپ دادا کی پیروی کریں گے, یہ تو غلط طرز عمل ہے. ہاں باپ دادا صحیح راہ پر تھے تو پیروی کیجئے, کوئی حرج کی بات نہیں, مگر وہ غلط تھے یا ان سے غلطی ہو گئی تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی, اس سے بچنا ہے. ایک اور بڑی قیمتی آیت, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی, اکیلے اکیلے نیکی کر لو کافی ہے. صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور وضاحت فرمائی, آیت یہ تھی جس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والا تم پر اپنی ذمہ داری کا معاملہ ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت پر رہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. یہ آیت ہے, تم پر اصلا اپنی ذمہ داری ہے, اگر کوئی دوسرا گمراہ ہو جائے تو اس کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. لوگوں نے غلط مفہوم لینا شروع کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ لوگوں تم غلط مفہوم لے رہے ہو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نیکی کا حکم نہیں دو گے بدی سے نہیں روکو گے. سادہ صحیح مفہوم یہ ہے, تم نے نیکی کا حکم دینا ہے, بدی سے روکنا, امت والا کام کرنا ہے, پھر بھی لوگ گمراہی کی طرف جاتے تو تم پر وبال نہیں ہوگا, یہ ہے اس کا مفہوم. چنانچہ خطبہ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سنائی, ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لازماً نیکی کا حکم دو گے, لازماً بدی سے روکو گے, اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. یہ بھی ایک تلخ بات ہے. آج ہم نے بھی نماز استسقاء جمعے میں پڑھائی ہے, وہاں دعائیں بھی کی, اللہ برسا دے رحمت کی بارش, لیکن یاد رہے ہمارے گناہ کہیں آڑے نہ آ جائے, ڈرنا چاہیے. تم لازماً نیکی کا حکم دو گے, تم لازماً بدی سے روکو گے, اور اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, پھر دعائیں کرو گے تم اور اللہ دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو صحیح تر بات, نیکی خود بھی کرنی ہے, بدی سے خود بھی بچنا ہے, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے, بدی سے بچانا ہے. ہاں دوسرے نہیں سنتے نہیں مانتے تو وہ خود ذمہ دار ہے, پھر ہماری ذمہ داری نہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن کوئی یہ کہے کہ بس میں اکیلے کے لیے نیک بن جاؤں اور مجھے کوئی نیکی کا حکم دینے, بدی سے روکنے, دین کی دعوت کا کام کرنے, دین کی تبلیغ کا کام کرنے, دین کے رفاظ کی جدوجہد کرنے, دین کی اقامت کی محنت کرنے کی کوئی حاجت نہیں, تو یہ تو قرآن و سنت کے خلاف بات ہے, اور بار بار دلائل ہمارے سامنے اس کے آ بھی رہے ہیں. اس کے بعد ایک آیت, دو آیتیں ہیں, اس میں وصیت پر گواہی کا بیان, وصیت کرتے ہوئے گواہ بنا لو. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے, بہرحال اس میں بھی کچھ تفصیل ہے لیکن کوشش کروں گا وضاحت مختصر آپ کے سامنے آ جائے. دو طویل آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت, تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے, حین الوصیتی, وصیت کے وقت, اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم, تم میں سے دو معتبر اشخاص یا افراد وہ گواہ ہوں یا تمہارے سوا دوسرے ہوں. پس منظر میں جو واقعہ وہاں پہ یہ ہوا کہ مسلمان ایک کچھ لوگ نکلے تھے راستے میں, ایک صاحب, اور گواہی کے لیے کوئی مسلمان دستیاب نہیں تھا تو عیسائی کو گواہ بنا لیا, اگر نہیں تو کسی اور کو بنا لو. او آخران من غیرکم, یا تمہارے سوا کوئی دو اور ان کو گواہ بنا لو. ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو, فاصابتکم مصیبت الموت, پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے کہ آ گیا معاملہ موت کا. تحبستونہما من بعد الصلاۃ, ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد. فیقسمان باللہ ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہو تو دونوں وہ اللہ کی قسمیں کھائیں. لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا, کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت وصول نہیں کرتے, چاہے رشتہ داری کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادت اللہ, اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے. انا اذا لمن الآثمین, بے شک اس صورت میں ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے. پہلی بات اس آیت میں کیا آ گئی, کسی کا سفر کا معاملہ ہوا, محسوس ہو رہا موت کا وقت آ گیا, کوئی وصیت وہ کرنا چاہ رہے تو گواہ بنا لے. اب وہ گواہ واپس لوٹیں گے اگر اس کے علاقے میں اگر اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ان کو مسجد میں نماز کے بعد کھڑا کرو. یہ بڑی پیاری بات ہے, نماز کے وقت کھڑا کرو. اللہ کا خوف تو دل میں ہوگا, گواہی دینے میں بھی احتیاط کا معاملہ ہوگا. تو اور یہ بھی وہ کہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کے خاطر, اور اگر ہم ایسی غلط شہادت دیں کوئی تو ہم گناہگار ہوں گے. اب اگلی آیت سنیے, پھر ایک واقعہ پیش کروں گا تو بات اور واضح ہوگی انشاءاللہ. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا, پھر اگر اس کی خبر ہو جائے کہ یہ دونوں گناہگار ہوئے ہیں واقع, تو ان کی جگہ ان میں سے دو کھڑے ہوں. من الذين استحق عليهم الاوليان, جن کا حق مارا گیا ہے جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہوں. فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما, پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ صحیح اور درست ہے. وما اعتدينا, اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمين, اس صورت میں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. کیا مطلب؟ اب یہ دو واپس تو آئے, انہوں نے وصیت تو کی, لیکن کچھ قرائن سے شواہد سے پتا چلا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. تو جو میت کے دو قریب ترین افراد ہوں وہ کھڑے ہوں اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ نہیں, ان کے مقابلے میں ہماری قسم کی ویلیو زیادہ ہے اور ہم صحیح تر بات کہہ رہے ہیں. اگلی آیت, ذالک ادنا ان یأتوا بالشهادۃ علی وجہہا, یہ قریب تر ہے کہ وہ گواہی اس کے صحیح طریقے پر ادا کریں گے. کون؟ یہ بعد میں جو دو اٹھنے والے ہیں, ان سے پہلے جو دو تھے جو وصیت کے گواہ تھے, یہ صحیح تر گواہی دیں گے. کیوں؟ او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم, یا وہ ڈریں گے کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد رد کر دی جائے گی. کہ اگر میت کے ورسا میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر گواہی دیں قسم کھا کر, تو پہلے دو سوچیں کہ ہماری قسم رد ہو سکتی ہے اور ان کی قسم کو قبول کیا جائے گا, ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا, اور اللہ سے ڈرو اور سنو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. بخاری شریف کی حدیث میں بنو تمیم کا ایک فرد تھا اور وہ سفر میں نکلا, اس کی موت کا وقت قریب آیا. اس کے سامان میں وہ پیالہ بھی تھا, قیمتی پیالہ, اور بھی چیزیں تھیں. اس نے دو لوگوں کو گواہ بنایا اور کہا کہ بس جا کے تو میرے گھر والوں کو بتانا, اور انہوں نے آ کر گواہی دی, لیکن پیالے کے بارے میں انہوں نے کچھ بات بیان نہیں کی. اور گھر والوں کو, جو میت کے گھر والے, تو ان کو اندازہ تھا کہ پیالہ تھا اس سامان کے اندر. چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی اور پھر پیالہ برآمد بھی ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں بعد والوں کی قسم پر فیصلہ دیا. اب یہ تو مختصر بیان ہوا, تفاسیر میں جائیں گے تو بڑے احکامات ملیں گے, اس پر بڑی تفصیل ملے گی اس میں. اور یہاں قسم کی بات آئی ہے, بہت بڑی بات. اللہ کی قسم کو معمولی بات نہیں ہے. اور مسجد میں کھڑا کرو, یہ دیکھیں, یہ مزاج دین ہے ہمارا, معاشرے کا پورا مزاج ہوگا, خوف خدا دل میں ہو اور اللہ کا نام لے کر قسم کھاؤ. اور اللہ کی قسم کی کیا اہمیت ہے, اس پر جب معاشرت اسٹیبلش ہوگی تو سوچئے کس قدر پیارا معاملہ ہمارے معاشروں کا اور ہمارے شہروں کا ہوگا. باقی تفصیلات وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, اور میں بھی انشاءاللہ تفاسیر میں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. چودہ رکوع ہو گئے سورہ مائدہ کے, دو رکوع باقی ہیں, اور ان دو رکوع میں رسالت کا موضوع آیا, اور اس زمن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا مکالمہ ہوگا قیامت کے دن, بہت پیارا, اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا. قالوا لا علم لنا, وہ کہیں گے ہمیں کوئی خبر نہیں. اللہ اکبر, 950 برس نوح علیہ السلام استقامت کا پہاڑ بنے رہے, بڑی مشقتیں اٹھائیں, لا علم لنا. اللہ اکبر, یہ پیغمبروں کی عاجزی, اللہ کے علم کے سامنے کسی کا علم کچھ بھی نہیں, اور کوئی شکوا شکایت نہیں. لا علم لنا, اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب, بے شک اللہ تو تمام چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم, اور جب یاد کرو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام, اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, اب میری نعمت یاد کرو اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر. اذ ایتک بروح القدس, جبکہ میں نے روح القدس جبریل امین سے تمہاری مدد کی. تکلم الناس فی المہدی وکہلا, تم لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑھاپے میں بات کرتے تھے, بڑی عمر میں. یہ بات پہلے بھی آئی تھی, یہ بڑی عمر کا لفظ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ, دوبارہ تشریف آوری کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے, کیونکہ وہ 33 برس کی عمر میں بلند کر لیے گئے تھے. ضمناً ایک بات, جنت والوں کی عمر بھی 33 سال کی ہوگی, ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث میں, 33 ایئرس جنت والوں کی عمر 33 ایئرس کی ہوگی. وہ مشہور واقعہ ہے نا, بوڑھی اما نے کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں, اللہ کے نبی نے کہا بوڑھی نہیں جائے گی جنت میں, پھر فرمایا اللہ جوان کر کے داخل کرے گا, اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. تکلم الناس فی المہدی وکہلا, تم لوگوں سے ماں کی گود میں بڑھاپے میں باتیں کرتے تھے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور یاد کرو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي, اور یاد کرو جو تم میرے حکم سے مٹی سے جانور کی صورت بناتے پرندے کی, پھر پھونک مارتے, فَتَنْفُخُ فِيهَا, پھر اس میں پھونک مارتے, فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي, تو وہ ہو جاتا میرے حکم سے اڑنے والا. پیغمبر کا معجزہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کا بیان. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي, اور تم پیدائشی اندھے کو, کوڑی کے مریض کو میرے حکم سے شفا دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, اور جب تم مردہ کو میرے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. بہت توجہ کیجئے گا, یہ انالیسس علماء نے بھی کیا, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا, کہ دجال کو قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ جو دجال کو طاقت ملی ہوئی ہوگی مردہ کو زندہ کرنا, زندہ کو مردہ کرنا, بارش برسانا, یہ وہ نہ جانے کیا کچھ, اس کے پیرل اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. اللہ اکبر, جن کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمائے کہ مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جب تم کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, تو کافروں نے ان میں سے کہا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے. معاذ اللہ, یعنی یہود نے سولی دلوانے کی کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو, معاذ اللہ, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی, ان کو بلند فرما لیا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, اور یاد کرو جب میں نے حواریین, ساتھی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری, اللہ فرماتے ہیں میں نے حواریین کے دلوں میں ڈال دیا کہ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ, انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, یاد کرو جب حواریین نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم, هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ, کیا آپ کا رب ایسا کر لے گا کہ ہم پر آسمان سے خان اتار دے؟ مائدہ خان, ویسے کوئی دسترخوان شاید کہہ دے اس کو, خان کا اترنا یعنی نعمت و برا, کوئی خان وہ آسمان سے اللہ اتار دے, ایسا ہو سکتا ہے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو. یہ ہے فرمائشی معجزہ. یہ الفاظ اگلی سورت انعام میں بھی استعمال ہوں گے کہ پیغمبروں سے مطالبہ ہوتا ہے یہ کر کے دکھا دے, وہ کر کے دکھا دیں, اور اللہ فرماتے تھے پیغمبر کو میں نے کلام دیا, معجزات جو دیے اسی کو مان لو. تو یہ قوم بھی کہہ رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خان, نعمت و برا خان آسمان سے اتر جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا, انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں. ونعلم ان قد صدقتنا, اور ہم جان لیں کہ ہم نے سچ ہی کہا ہے. ونعلم ان قد صدقتنا, اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ ہی کہا ہے. ونکون علیہا من الشاہدین, اور ہم اس پر گواہ بھی رہیں. قال عیسی ابن مریم, یعنی اپنے دل کے اطمینان کے لیے ایسی چاہت ان کی ہوئی. قال عیسی ابن مریم, عیسی ابن مریم سلام علیہما نے عرض کی, عیسی علیہ السلام نے, اللہم اے اللہ, ربنا ہمارے رب, انزل علینا مائدتا من السماء, ہم بر آسمان سے خان اتار دیجئے. تکون لنا عیدا لأولینا وآخرینا, کہ ہمارے وہ پچھلوں اور بعد والوں کے لیے عید ہو. عید کا لفظ عاد یعود, لوٹ کر آنے والا, جس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. عید وہ اوکیشن جس کو جو بار بار لوٹ کر آتا ہے اور جس کو منایا جاتا ہے عید. تو اللہ ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے وہ عید کا موقع ہو. وآیت من کا, اور اللہ آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو. ورزقنا وانت خیر الرازقین, اور ہمیں روزی عطا فرمائی, بے شک آپ سب سے بہترین روزی عطا فرمانے والے ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم, اللہ نے فرمایا کہ میں نازل تو کر دوں گا بے شک تم پر. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین, یہ ہے بڑی خطرناک بات. اللہ فرماتے ہیں نازل تو فرما دوں گا، اس کے بعد پھر تم میں سے جو ناشکری کرے گا تو اس کو میں ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا. اللہ اکبر، کتنی سخت بات. جب قوم فرمائش کر کے معجزہ مانگے اس کے بعد حق پر قائم نہ رہے، حق کو قبول نہ کرے، حق پر عمل نہ کرے تو اللہ برباد کرتا ہے قوم کو. صالح علیہ السلام کی اٹھنی یاد ہے نا، مانگی تھی قوم نے، برباد کر دی گئی. ایک دو روز کے بعد سورہ اعراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، بلکہ کل ممکن ہے پرسوں انشاءاللہ تعالی. تو یہاں بھی قوم فرمائش کر رہی، چنانچہ اہل علم نے لکھا کہ جب یہ سخت بات آئی، ایک دھمکی سی آ گئی تو رک گئے اور انہوں نے تقاضا نہیں کیا. آخری رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اس کے بعد چار رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ یہ مکالمہ ہوگا. آج بھی کروڑوں لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے، معاذ اللہ، اتنی بڑی اکثریت ہے عیسائیوں کی. یہ اتنا بڑا مکالمہ جو کل ہوگا قرآن میں نقل کر دیا گیا. قَالَ سُبْحَانَكَ، عرض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ آپ تو پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بی حق، میرے لیے تو جائز نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. ان اللہ اکبر. اس کے بعد بڑا پیارا خوبصورت جملہ، پیغمبروں نے ہمیں آداب سکھائیں، عاجزی سکھائی، اخلاقیات سکھائیں، اللہ کے ساتھ کیسے ادب کرنا ہے. ان کنت قلتو ہو فقد علمتا، اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، کوئی بات تیرے علم سے باہر تو نہیں ہے. تعلم ما فی نفسی، اللہ اکبر، اللہ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسی، اور میں نہیں جان جو تیرے جی میں ہے، تیرا علم علم کامل ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ تو تمام غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے انہیں صرف وہی کہا تھا اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبد اللہ ربی وربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا ان پر خبردار تھا یہ لوگ کیا کر رہے تھے. فلما توفیتنی، پھر اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا. کنت انت الرقیب علیہم، تو اے اللہ تو ہی ان پر نگران تھا، انہوں نے کیا کیا تو ہی بہتر جانتا ہے میرے مالک. وانت علی کل شیء شہید، اور اے اللہ تو ہر ہر شے پر شہید ہے، گواہ ہے، سب کچھ تو جانتا ہے میرے مالک. بڑی عاجزی پر مبنی باتیں اور مکالمہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس کے بعد کی آیت بہت توجہ سے دل سے سنیے گا، بڑا پیارا انداز شفاعت کا، بخشش کے سوال اور التجا کا بڑا خوبصورت انداز اس مقام پر. یہ تو کل کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور، ٹھیک ہے، ابھی ترجمہ کرتے ہیں. لیکن دنیا میں ایک رات، مسند احمد کی روایت، پوری رات اللہ کے رسول یہ دعا، یہ آیت پڑھتے رہے، روتے رہے امت کے لیے، امت کے لیے پوری رات ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت اللہ کے رسول پڑھتے رہے، روتے رہے. کل پڑھیں گے یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام، اور شفاعت کا بڑا خوبصورت اور لطیف انداز. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے تیرے بندے، تو جو چاہے گا. یہ ان کے جسم، یہ ان کی جان، یہ ان کی روح، ان کے اعضاء، ان کا پورا وجود تیرا ہے. اس تو حال دے بھو فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے عذاب دینے کا. وإن تغفر لہم، اور اے اللہ اگر تو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک اللہ تو عزیز ہے، تو پورا اختیار رکھتا ہے، تو سب کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، تجھے پورا اختیار ہے. اور اللہ تو حکیم ہے، تو اگر سب کو معاف کرنے کا، سب سے درگزر کرنے کا، سب کو بخش دینے کا فیصلہ کر لے مالک، تو تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پیغمبروں نے کیا کیا سکھایا، اور اللہ کے رسول پوری رات روتے رہے اس امت کے لیے. اللہ کے رسول تو بخشے بخش رہے، اللہ کا تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اللہ کا تو ان کو معاف کر دے تو تیرا اختیار ہے. اللہ تو حکمت والا ہے، تیرا معافی کا یہ فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا. ہمیں بھی کبھی رونا آتا ہے، رسول اللہ پوری رات روتے رہے، پوری رات روتے رہے، پوری رات روتے رہے، یہ ایک آیت تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے اس امت کی بخشش کے. آپ کو مجھے بھی کبھی رونا آتا ہے جہنم کے عذاب پر،
اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے کل کا اور آج مہلت اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. قال اللہ, اللہ فرمائے گا, ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم, یہ دن آج سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. دنیا میں مشکل آئی, سچوں کے لیے مشکل آئی, سچ بولنے میں مشکل آئی, سچ پر ڈٹے رہنے میں مشکل آئی, سچ کا نقصان بھی برداشت کیا, سچ کڑوا بھی تھا دنیا میں, سچ پر لوگ ناراض بھی ہوا کرتے تھے, لیکن کل اللہ اعلان کرے گا یوم ینفع الصادقین صدقهم, یہ دن ہے آج کا کہ سچوں کو ان کا سچ اور ان کی سچائی نفع دے گی. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, ذالک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے, للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی, وما فیہن, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الحمدللہ سورہ مائدہ کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا. یہ چار طویل مدنی صورتیں اور بیان کرنے والے کے لیے بھی بڑی بھاری ہوتی ہیں, احکامات بہت ہیں, وضاحتیں بہت ہیں. وقفے کے بعد جب آئیں گے تو سورہ انعام ایک اور ہی جنت. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد فرماتے تھے یہ قرآن کی مدنی جنت کا ایک حصہ پورا ہو گیا, البقرہ, آل عمران, نساء اور مائدہ, یہ مدنی جنت قرآن کی. اب ہم سورہ انعام شروع کریں گے وقفے کے بعد تو قرآن کی مکی جنت کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی. چار رکعت تراویح ادا کریں گے, ایک اعلان پھر سن لیجئے اور پھر انشاءاللہ چار رکعت ادا کریں گے. جیسے کہ ابتدا میں نے ذکر کیا, انڈس ہاسپٹل کے ساتھیوں نے باہر ایک کیمپ لگایا ہوا بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے, اور پھر بھی آج کے دن یہاں پر آئے, دیگر علاقوں میں دیگر جو پروگرامس ہو رہے ہیں وہاں پر مختلف دنوں میں جا رہے ہیں, اور ان کی گزارش یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بلڈ ڈونیشن کی شدید ضرورت انہیں ہے, دن میں روزے کی وجہ سے دستیاب نہیں ہو پاتا. خیر کے اس کام میں انہوں نے ہم سے تعاون کی درخواست کی. بتایا گیا ہے کہ 5 بیڈ ایٹ اے ٹائم دستیاب ہیں, اور ایک ساتھی جو بلڈ ڈونیٹ کریں گے انشاءاللہ تقریباً 25 منٹ کا وقت ان کو درکار ہوگا. تو آج یہ تھوڑا سا سلسلہ رہے گا, جو ساتھی خاص طور پر نوجوان ساتھی کر سکتے ہیں کوشش وہ کر لیں. اب آئیے چار رکعت تراویح ہم